الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الله آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ ہم کئی مجلسوں سے سن رہے ہیں. معراج کے سلسلے میں اتنی بات ذہن میں رہے, ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست قدرت والے ہیں. انسان کی عقل, انسان کی سمجھ, انسان کی طاقت, انسان کے خیال, انسان کا اندازہ, انسان کا وہم, اس سے بھی بہت آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز ارادہ کرتے ہی ہو جاتی ہے. ادھر اللہ کا ارادہ ہوا اور وہ چیز ہو گئی, اور ایسی زبردست قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بڑی سے بڑی چیز بھی سیکنڈوں میں اللہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی کچھ الٹے سیدھے سوال کرے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی زبردست قدرت پر ایمان رکھتے ہیں, انسانوں کی عقل اور سمجھ سے آگے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت ہے, اور اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو یہ مبارک سفر کروا دیا کہ رات کی چند منٹوں میں مکہ سے پیلسٹائن, یہی سفر اس زمانے میں 40 دن کا تھا کہ مکہ سے مسجد اقصی جانے میں, وہ زمانے میں پورا 40 دن کا وقت لگتا تھا. پھر وہاں سے ساتوں آسمان, ساتوں آسمان میں جنت جہنم، اس کے آگے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، یہ اتنا لمبا چوڑا سفر رات کی چند منٹوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے. ایک بات اس میں، ایک عجیب قصہ بھی آپ سنیے. بخاری شریف کے اندر بالکل شروع میں ایک لمبا قصہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو خط لکھے تھے. اس زمانے کے اندر کمیونیکیشن لیٹروں کے ذریعے سے بھی ہوتا تھا، تو صحابی کو بھیجا لیٹر ایمان کی دعوت کا لے کر کے. اور اس زمانے کا جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے بڑی جو اس کی سرکار اور حکومت تھی، جس کو رومان ایمپائر کہا جاتا تھا، اور اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور اس کا نام ہیرقل تھا. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے لیٹر لکھا. وہ سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ میرے جیسے بڑے بادشاہ کے نام پر کسی نے لیٹر لکھا ہے تو لیٹر لکھنے والا بھی کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے. لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس نے اس وقت ہیرقل قیصر روم اپنے کیپیٹل راجدھانی سے مسجد اقصی آیا ہوا تھا. اس نے ایک منت مانی تھی، وہ منت پوری کرنے کے لیے، اور یہ صحابی حضور کا مبارک لیٹر لے کر پہنچ گئے. اس نے سوچا کہ یہ خط لکھنے والے محمد ابن عبداللہ ہے، یہ کون ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، وہ کسی کو پوچھنا چاہیے. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ مکہ سے کچھ لوگ بزنس پرپس پر، تجارت کے مقصد کے لیے یہاں شام آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا، بلاؤ ان کو، میں ڈائریکٹ ان کو پوچھوں کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا محمد ہے کون. قدرتی بات، جو بزنس کرنے لوگ گئے ہوئے تھے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ابو سفیان بھی تھے. اس وقت وہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کٹر کافر تھے، مکہ کے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے. ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ابا ہوتے ہیں ابو سفیان، اور جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ کے بھی ابا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بے ایمان تھے. اس نے خاص سٹائل میں سوالات کیے. ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ ہے تو اس کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ آنے پاوے، حضور کے لیے اونچا مقام نہ آوے، حضور کے لیے عزت نہ آوے. وہ حضور کو نیچا ہی دکھانا چاہتا تھا کہ یہ تو کوئی نارمل جنرل آدمی ہے، بہت نیچی کیٹیگری کے بیکورڈ کیٹیگری کے آدمی ہیں، وہ ایسا پروف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کوئی چانس نہیں ملا، کوئی موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اس زمانے کے کافر لوگ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولوں اور میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، پھر میری کوئی بات سچی نہیں مانے گا، اور میرے ساتھ جو ساتھی لوگ ہیں وہ بھی فیوچر میں بھوشیہ میں مجھے ٹون ماریں گے کہ تو تو وہاں جھوٹ بولا تھا، تو تو جھوٹا آدمی ہے، بہت کوشش کی لیکن جھوٹ بولنے کا چانس نہیں ملا۔ ابو سفیان کو حضور کے لیے اور ادھر ادھر کی کوشش تو بہت کی، لیکن ایک بات اس کی عقل میں آئی۔ ابو سفیان کہنے لگا، قیصر روم ہو ہرقل کو، بادشاہ تم کو میں ایک ایسی بات بتاؤں جس بات سے تم کو پکا یقین ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ محمد جھوٹے آدمی ہے۔ ایک بات میں تم کو کہتا ہوں۔ بادشاہ قیصر کہنے لگا، بولو وہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ محمد نے ہم لوگوں کو ایک دن صبح صبح ایسا سنایا کہ آج رات میں مکہ سے روانہ ہوا اور یہاں یعنی بیت المقدس مسجد اقصا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو وہاں وہ آئے، اور صبح صادق ہونے سے پہلے تو مکہ واپس بھی آ گئے۔ اب اس زمانے کے اعتبار سے امپوسیبل میٹر، 40 دن کا سفر 40 منٹ میں، تقریباً 40 سیکنڈ میں، کا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ سے گیا مسجد اقصا اور واپس بھی آ گیا ایک ہی رات میں؟ یہ اس نے اس لیے کہا کہ ظاہر میں یہ چیز ناممکن تھی، امپوسیبل تھی۔ تو کہا یہ سن کر کہ قیصر روم ہمارے حضور کو نعوذ باللہ جھوٹا مانے گا، کہ یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، انہی عیسائی کرسچن کمیونٹی میں سے اللہ نے ایک گواہ تیار کر دیا ہے۔ بیت المقدس ایلیا قدس کا سب سے بڑا جو پادری تھا، اسی لیے کہ اس وقت وہاں کرسچنوں کی عیسائیوں کی سرکار تھی، تو سب سے بڑا عیسائی پادری، لاٹ پادری، وہ بھی ہرقل کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا، مجھے وہ رات معلوم ہے جس رات کو یہ جو کہہ رہے ہیں محمد ابن عبداللہ یہاں آئے تھے، میں جانتا ہوں اس رات کو۔ ہرقل کہنے لگا، بادشاہ ارے تم کو کیسے خبر کہ وہ رات میں آئے؟ کہا میری عادت ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے میں لاک کرتا ہوں، بند کرتا ہوں، پھر جا کر کے میں سوتا ہوں۔ وہ رات جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی یہاں آئے تھے، عادت کے مطابق میں دروازہ بند کرنے کے لیے گیا، تمام دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا. بہت کوشش کی میں نے دروازہ بند کرنے کی، لیکن بند تو کیا کرتا، ہل بھی نہیں سکا. تو میں نے اپنے دوستوں کو، دوسرے خادموں کو، رات میں جتنے اویلیبل ہو سکے، آسانی سے مل سکے، سب خادموں کو، نوکروں کو، دوستوں کو بلایا، بھائی آؤ، دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، مسجد کھلی نہیں رکھی جائے گی. سب لوگ جمع ہوئے، پوری طاقت لگائی دروازہ بند کرنے کی، دروازہ ہلا بھی نہیں، بند بھی نہیں ہو سکا. تو ہم نے بڑے بڑے مستریوں کو، ستھاروں کو، رات میں جو مل سکے ان کو بلایا، کیا ہو یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے آ کر کے بھی کوشش کی، پھر یہ کہنے لگے کہ لگتا ایسا ہے کہ دروازے کے اوپر جو دیوار ہے وہ دیوار نیچی ہو گئی اور اس کا لوڈ اور وزن دروازے پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے دروازے کی فریم چوکٹا دب گیا ہے، اس لیے دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، اور رات میں اس کو ٹھیک کرنا پوسیبل نہیں ہے، صبح میں دیکھیں گے. یہ کہہ کر کہ اس رات میں ہم دروازہ کھلا ہوا رکھ کر کے چلے گئے. یہ اللہ کا غیبی نظام تھا. اس رات میں مسجد کے دروازے اس لیے قدرتی بند نہیں ہوئے کہ اللہ کے آخری نبی معراج میں وہاں پہنچنے والے تھے، اور جو تاریخ اس پادری نے بتلائی سیم ٹو سیم وہ تاریخ تھی جو تاریخ ابو سفیان نے بتلائی تھی، میچ ہو گئی دونوں تاریخ. پھر آگے کی بات سنا، وہ پادری بادشاہ کو کہنے لگا کہ پھر میں صبح میں آیا، دن ہو گیا، دیکھو تو صحیح کہ دروازہ میں کیا فالٹ ہوا ہے، اب مستری لوگ اور بڑائی لوگ آئیں گے اور ٹھیک کریں گے. تو کہا کہ دوسرے دن صبح آ کے دیکھا تو عجیب چیز، مسجد کی ایک طرف کے اندر ایک بڑا پتھر ہے، بڑی چٹان، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے، ہول، اس سوراخ کے اندر مٹی جم گئی تھی. کوئی بھی سوراخ اور ہول ہوتا ہے، بہت دنوں تک تم اس کو یوز مت کرو، وراس میں مت لاؤ، تو اندر کچرا مٹی بھر جاتی ہے. کہ یہ وہ مبارک چٹان، مبارک پتھر جس میں قدرتی ایک ہول ہے، سوراخ ہے، اس میں کئی دنوں سے کسی نے کچھ رکھا نہیں، سوراخ میں رسی ڈال کے کچھ باندھے یا کوئی اور چیز رکھے، اس لیے اس کا سوراخ مٹی سے بھر گیا تھا. ہم دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی اس پتھر کے ہول کو، سوراخ کو یوز نہیں کرتا، واپرتا نہیں ہے، اس لیے مٹی بھر گئی. تو کہا صبح میں آ کر کے جو میں نے دیکھا تو وہ مٹی بالکل صاف ہو گئی تھی اور اندر سوراخ پھر سے تازہ ہو گیا تھا. کہا یہ وہ مبارک پتھر ہے، یہ وہ مبارک ہول اور سوراخ ہے جہاں اللہ کے نبی پچھلے زمانے میں اپنے جانوروں کو، براق کو باندھا کرتے تھے. یہ وہی سوراخ ہے، یادگار، ہسٹریکل، ایتہاسک، برکتی، یہ وہ سوراخ ہے. اور چونکہ اخیر میں نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں، اس زمانے میں یہ سوراخ استعمال ہوا تھا. بیچ میں 600 سال تقریباً کوئی نبی نہیں آئے، تو اتنے سالوں میں وہ سوراخ میں मिट्टी भर गई थी, का यकीनन आज रात में यहां कोई अल्लाह के नबी आके गए और वो सुराख मिट्टी का साफ हो गया। का फिर मैंने ध्यान से देखा तो नीचे मिट्टी के ऊपर जानवर बांधने की निशानियां भी थी, जैसे कि खेत की जमीन में रात को कोई जानवर आके चर जावे, जानवर घूम जावे, तो सुबह में उसके पगले पड़े हुए होंगे, उसके स्केच पैर के निशान बने हुए होंगे। तो कहा जहां ये चट्टान और सुराख है वहां पर जानवर बांधने के निशान भी मैंने देखे, तो मैंने यकीन कर लिया कि यकीनन आज रात अल्लाह के कोई नबी यहां आए थे। फिर मैंने अपने रात वाले सब साथियों को, दोस्तों को बुलाया और कहा कि आज रात हमने दरवाजा बंद करने की ट्राई की, दरवाजा बंद नहीं हुआ, ये अल्लाह का तकदीर का फैसला था। आज रात अल्लाह के कोई नबी यहां आके गए, उन्होंने जानवर भी बांधा, ये सारी उसकी निशानियां मौजूद है। इस पर से मैं जानता हूं कि वो आखिरी नबी उस रात में यहां आए थे और मैं उनकी बात के सच्चा होने को कहता हूं। ये सबसे बड़े पादरी ने कहा। और ये भी कहा कि हमारी मस्जिद में इस रात में उन्होंने नमाज भी पढ़ी है, जैसे कि मौज़िन साहब ईशा के बाद इमाम साहब का मुसल्ला एकदम सर खा करके जावे, करचली बिल्कुल नहीं होवे, जब फज्जर में अजान के वक्त आके मस्जिद खोली तो ला मुसल्ले पर करचली, तो कहा कोई मौलाना जिन्नात ने रात को नमाज तो नहीं पढ़ी या पढ़ाई, तो कहा मस्जिद अक्सा में सुबह में आकर के देखा तो ऐसा लगा कि आज रात में इस मस्जिद में बहुत सारे लोगों ने जमात से नमाज पढ़ी है, ऐसा निशान हमको मालूम हुआ। और जैसे आपने किस्से के बीच में सुना कि तमाम नबी उस रात में वहां जमा थे, मेरे और आपके प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात में वहां नमाज भी पढ़ाई, नफिल नमाज पढ़ाई, चूंकि आसमान पर जाते हुए पढ़ाई और जाते वक्त पर अभी पांच वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई थी, वो तो वापसी के अंदर अल्लाह ने जब तोहफा दिया मुलाकात पर तो पांच नमाजें फर्ज हुई, ये सारी निशानी हुई। गर्ज ये के पादरी ने भी गवाही दी कि उस रात में यकीनन आखिरी नबी की मेराज हुई थी। तो मक्का के काफिरों का काफिला गुज़िश्ता मजलिस में सुना, ये ईसाई पादरी की गवाही, ये दुनिया की गवाही हो गई, बाकी हमारा तो कुरान हदीस पर ईमान है, अकल में आवे या ना आवे, कुरान हदीस में जो बात आई हम दिलों जान से मानेंगे उसको कि अल्लाह ने हमारे हुजूर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जबरदस्त मेराज कराई। अब मेराज में पांच वक्त की नमाज फर्ज हुई, कब पढ़नी पांच नमाज, मैं और तुम होते तो यूं कहते अल्लाह दिन में एक साथ पांच पढ़ डालेंगे, क्या तरतीब रहेगी नमाज पढ़ने की, तो अल्लाह ताला चाहते तो जबानी कहलवा देते, मुंह जबानी बोल देते, वही आ जाती नहीं। मेराज की रात में नमाज फर्ज हुई तो सुबह में जवाल का जो वक्त होता है उस वक्त पर फरिश्तों के सरदार जिब्राइल फिर से आए, रात में मेराज में ले जाने के लिए आए थे, اور زوال کے وقت پر جبرائیل دوسری مرتبہ آئے اور آ کر کے کہا اللہ نے آپ کے لیے جو پانچ نمازیں فرض کی ہے تو نماز پڑھنے کا ٹائم سمجھانے آیا ہوں، نماز کا طریقہ سمجھانے آیا ہوں، نماز کی ترتیب سمجھانے آیا ہوں۔ باقاعدہ جبرائیل آئے اور دو دن تک رہے حضور کے ساتھ، معراج کی صبح والا دن اور اس کے بعد والا دن، دو دن رہے جبرائیل اور رہ کر کے پورا نماز کا طریقہ حضور کو دکھلایا، اور طریقہ کتنا اچھا اپنایا جبرائیل نے۔ ظہر سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ پانچ نماز، تو پہلی مرتبہ میں پانچوں نماز شروع وقت میں پڑھائی۔ نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے بگننگ ٹائم پر پڑھائی، اور دوسرے دن پانچ نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر لاسٹ ٹائم میں، آخری وقت میں پڑھائی۔ چونکہ وہ زمانے میں گھڑیال نہیں تھی کہ جبرائیل یوں کہہ کے جاوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 بجے صبح صادق ہوتے ہی فجر چالو کرو، نے 7:15 تک فجر پڑھنا، گھڑیال تو تھی نہیں، کیسے ٹائم بتاوے۔ تو پریکٹیکلی جبرائیل نے آج شروع وقت میں پڑھائی، کل آخری وقت میں پانچوں نماز پڑھائی، اور پھر آسمان پر جاتے جاتے کہہ کے گئے یا محمد ہذا وقت الانبیاء من قبلک والوقت ما بین ہذین الوقتین۔ پچھلے زمانے میں نبیوں کی نماز کے ایسے ہی ٹائم ہوتے تھے، اور آپ کی امت کو بھی اسی ٹائم کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ پہلا اور آخری وقت بتا دیا، بیچ میں جب چاہے تم نماز پڑھ لو، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد میں نہیں۔ امنی جبرائیل علیہ السلام عند البیت مرتین، کعبہ کا جو دروازہ ہے، خدا مجھے آپ کو وہاں بار بار لے جاوے، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہیں پر جبرائیل نے کھڑے ہو کے دو دن نماز پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جبرائیل نے کی اور مسلمانوں کی امامت حضور نے کی۔ اس ترتیب سے جبرائیل نے نماز سکھلائی۔ بہت سے علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ دو دن کے لیے جبرائیل کے لیے بھی نماز اللہ نے فرض کر دی تھی کہ جاؤ نبی کو فرض سکھانے جا رہے تو تم بھی پڑھو فرض، اور فریضے کے طور پر جبرائیل نے بھی پڑھی۔ اس طرح اندازہ لگاؤ کہ ساتویں آسمان پر بلا کے نماز کا تحفہ دیا، جبرائیل کو بھیج کے نماز کا طریقہ سکھلایا، اور دو دن رہ کے نماز کے ٹائمنگ بتلائے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہم عبادت ہوگی۔ پھر قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فکس وقت میں اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ آج میرے یہاں شادی ہے تو فجر کے ساتھ پانچوں نماز پڑھ ڈالو بھی رکھا دن چھٹی، ایسا تھوڑا چلے۔ ہر نماز کے ٹائم اللہ نے مقرر کیے ہے، اسی ٹائم کے اوپر نماز پڑھنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، کون سا عمل سب سے پیارا ہے اللہ کو؟ تو کہا پیارے نبی جی نے نورانی زبان سے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھ لینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے کہ آدمی وقت کے اوپر نماز پڑھ لے رہے۔ اللہ ہمیں وقت پر نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے رہے۔ اب کتنی رکعت تھی، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تو مغرب کے سوا تمام نمازیں دو دو رکعت تھی، فجر بھی دو، ظہر بھی دو، عصر بھی دو، عشاء بھی دو، صرف مغرب تین تھی. پھر جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پھر نمازیں چار ہو گئی، فجر وہی دو اللہ نے باقی رکھی کہ میرے بندے بیچارے سستی میں اٹھ کے آئیں گے، چلو 2+2 میں کام پورا کر دو، 2+2=4 میں کام پورا کرو. لیکن ظہر، عصر، عشاء کا یہ چار پڑھو اور مغرب کی وہی تین رکعت اللہ نے باقی رکھی. یہ معراج کا اتنا زبردست تحفہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سامنے تواضع کی تو اللہ نے معراج عطا فرمائی، اور صحابہ کے سامنے تواضع کی تو اللہ نے حضور کو شفاعت کا مقام عطا فرمایا. تواضع، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، بہت ڈنگے مارنا کہ میں بہت بڑا ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آئی ایم سم تھنگ، یو از نتھنگ. کیا تو اپنے آپ کو سم تھنگ کہتا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ حضور نے ہمیشہ اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکا جھکا کے رکھا اور صحابہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو بچھائے رکھا. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ. تو دو آدمی جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے، نیچا کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے سامنے جھکے تو معراج ملی، صحابہ کے سامنے تواضع سے رہے تو اللہ نے شفاعت کا مقام ہمارے حضور کو عطا فرمایا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ معراج میں اللہ تعالی نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، نبی جی تم کو کیا لقب دے وے، کون سی صفت دے وے، کون سی خوبی دے وے، تم کو حبیب دے وے، خلیل دے وے، کیا دے وے؟ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، عبدیت یعنی آپ کا بندہ ہونا مجھے سب سے زیادہ اچھا اور پیارا لگتا ہے، آپ مجھے اپنا بندہ بنا دو. اسی لیے 15ویں سپارے میں جہاں اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد بندہ ہونا بیان کیا. سبحان الذی اسرا بعبدی، اللہ اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے گئے. دنیا میں کوئی ایوارڈ دیتا ہے تو اونچے ناموں کے ساتھ دیتا ہے، نبی کو معراج کا ایوارڈ مل رہا ہے تو عبد اور بندہ ہونے کے لقب کے ساتھ مل رہا ہے. معلوم ہوا کہ بندہ ہونا اصل ہے. اور اس میں ایک بڑی بات یہ بھی تھی کہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں لیکن ان کو گاڈ اور خدا بنا ڈالا، جیسس اس گاڈ کر ڈالا. تو کہیں یہ امت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کی دیکھا دیکھی خدا نہ بنا ڈالے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے. اس لیے کلمہ شہادت میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا پڑھو آگے عَبْدُهُ عَبْدُ کے معنی بندہ پھر پڑھتے ہیں وَرَسُولُ رسول سیکنڈ نمبر پہ پڑھتے ہیں پہلے نمبر پر کیا پڑھتے ہیں اللہ کا بندہ کہ ہم لوگ جو ہے مس گائیڈ نہ ہو جائے مس لائن نہ ہو جاوے کہ عیسائیوں کی طرح راستہ بھٹک کر کے اپنے نبی کو خدا کے درجے میں نہ پہنچا دے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ ساتوں آسمان پہ الگ الگ نبیوں کی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ نے سنا پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ملے چونکہ پہلے نبی ہے پہلے انسان ہے اسی لئے پہلی ملاقات اللہ نے ان کی کروا دی اور ایک باریک بات اس ملاقات میں یہ بھی نکالی گئی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے جنت سے دنیا میں ہجرت کی آدم تو جنت میں رہتے تھے نا وہاں سے ہجرت کر کے دنیا میں آئے تو اللہ نے ایک اشارہ دے دیا اے میرے بندے محمد آخری نبی رسول اللہ تمہیں بھی ایک دن مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہوگی یہ معراج میں ہی اشارہ مل گیا گویا کہ آدم نے جنت سے دنیا کی ہجرت کی تمہیں اللہ تعالی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کروائیں گے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آئی اسی لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبی آئے 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 نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کے رک گئے پھر ڈائریکٹ ہمارے حضور آئے تو عیسیٰ اور حضور بیچ میں کوئی نبی نہیں اسی لئے آگے جا کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی اور اس میں ایک بڑی خوبی کی بات یہ بھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں قیامت سے پہلے آئیں گے اور آ کے قرآن حدیث پر عمل کریں گے یہ بھی اشارہ ہو گیا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے اسی لئے تو وہ جس مکان میں تھے اس کو کارڈن کر لیا تھا گھیراؤ کر لیا تھا لیکن اللہ نے آسمان پر حفاظت کر لی اٹھا لیا زندہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا کارڈن کر لیا قتل کرنے کے لئے لیکن اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اس میں اللہ نے یہ سگنل اور اشارہ نقطہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے ظالم آپ کے گھر کا بھی گھیراؤ کریں گے لیکن جیسے اللہ نے عیسیٰ کو بچایا اللہ اپنے آخری نبی کو بھی بچا لیں گے ہجرت کی رات کیسی رات تھی اب آگے انشاءاللہ ہجرت کا قصہ شروع ہوگا تو مکہ کے لوگوں نے حضور کے پورے گھر کو گھیر لیا تھا قتل کرنے کے لیے لیکن اللہ نے چاروں طرف کے کارڈن سے نکال کر کے اپنے نبی کی کیسے حفاظت فرما لی جیسے عیسیٰ کی حفاظت کی پھر یوسف علیہ السلام کی تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی آگے والے آسمان پر تو اس میں اللہ نے ایک عجیب و غریب یہ اشارہ دیا کہ آپ کا ہر امتی حضرت یوسف علیہ السلام جیسے چمکتے چہرے کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائے گا بھلے دنیا میں کالا رنگ ہوئے کسی کا اس لئے میں تو امتی مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں دنیا میں کالے ہوئے جانکے ہوئے کالے ہوئے کھاکی ہوئے پیلے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں روایتوں سے مضمون نکلتا ہے کہ امت محمدیہ کا ہر جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کا چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہوگا اور حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، وہ آپ نے پیچھے سن لیا معراج کی ملاقات کے واقعے میں، اور یہ بھی اس میں اشارہ دے دیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھائی مجرم سوالی بن کے یوسف کے سامنے کھڑے ہیں، تو یوسف علیہ السلام سب بھائیوں کو معاف کر رہے. قرآن میں ہے پورا قصہ، لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ بھائیوں تم کو معاف کرتا ہوں، تم بھائی بن گئے تھے، مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، بھائی اس وقت بھائی ہو گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، کہ میں معاف کرتا ہوں. تو ہمارے حضور نے ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا اور پورے مکہ کے ظالم سامنے تھے، حضور چاہتے تو سب کو قتل کروا دیتے، لیکن حضور نے کیا فرمایا، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. معاف کرتا ہوں، جاؤ مکہ کے ظالموں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. بلکہ ایک بات اور بڑھائی حضور نے، اذهبوا فانتم الطلقاء اي الاتقاء، جاؤ مکہ کے ظالموں میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. کتنی بڑی بات. ادریس علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی تھی آسمان کے سفر میں، پیچھے آپ نے سن لیا، ادریس علیہ السلام سب سے پہلے لکھنے کا کام چالو کیا، تو اس میں یہ لطیفہ نقطہ نکلتا ہے کہ جیسے ادریس علیہ السلام لکھتے تھے، اللہ کے آخری نبی بھی ایمان کی دعوت کے خط اور لیٹر دنیا کے بادشاہوں کے نام پہ لکھیں گے، اور حضور نے لکھوائے. لوگ گھروں میں برکتی فریمنگ کر کے رکھتے حضور کے خط مبارک، کتنے بادشاہوں کے نام پہ حضور نے خطوط لکھے، بہت سے لوگ اس کے کیلنڈر اور پوسٹر چھپواتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں اس کو. عمان کے اندر شلالہ میں مسقط کے اندر وہاں کے بادشاہ کے نام جو حضور نے خط لکھا تھا وہ موجود ہے، بحرین میں بھی موجود ہے اور جگہوں پر بھی موجود ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ لکھنا آتا ہو، چیٹنگ کرنا آتا ہو، تو ایمان اور دین کی بات سکھاؤ لوگوں کو. آج لوگ گالیاں، گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ایسی باتیں چیٹ کرتے ہیں. یہ نبی کا مبارک طریقہ کہ لکھنا ہو، چیٹ کرنا ہو، تو دین کی بات، ایمان کی بات، شریعت کی بات، یہ چیٹ کرو، شیئر کرو، لوگوں میں پھیلاؤ، یہ لکھنا آتا ہو تو. اور ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اونچا مقام دیا تھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اللہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا اونچا مقام عطا کریں گے. ہارون علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے میں گئے، ہارون علیہ السلام اکیلے تھے، لوگوں نے بچھڑے کو پوجنا چالو کر دیا تھا، وہ سب لوگوں کو قتل کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے اندر مکہ کے ظالموں کو قتل فرمایا. حضرت موسیٰ کی بھی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام گئے تھے، ان فیہا قوماً جبارین، قتال کے لیے فتح نصیب ہوئی. اللہ نے خلافت راشدہ کے زمانے میں خلفائے راشدین کے مبارک ہاتھوں پر شام فتح کرا دیا، اور بالکل آخری آسمان پر آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں اشارہ تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، حج چالو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو بھی کعبہ اور حج کی نعمت عطا کریں گے. حضور نے بھی کعبہ بنایا، حضور کی جوانی میں پورا کعبہ نیا بنایا گیا تھا، اس میں حضور نے کام کیا. پھر حج فرض ہوا تو زندگی کے آخری سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کر لیا. یہ آسمانوں کی ملاقات کے لطائف ہیں. بہرحال معراج کے واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں، اب یہاں ہم معراج کے واقعے کو آج مجلس میں مکمل کر رہے ہیں. اللہ جانے کتنی مجلس ہوئی، کسی نے گنی کہ نہیں کہ معراج شروع ہوئے کتنی مجلسیں ہو گئی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر ایمان عطا فرمائے. معراج کے تین تحفے تو آپ کو یاد ہی ہے، پانچ نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور جو گناہ شرک نہیں کرے گا اللہ گناہ کبیرہ معاف کر دیں گے. تو عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کا بھی معمول بنا لو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کی درخواست ہے لوٹی والا محمد سلمان، 9 سال کی عمر ہے، مگج میں بیماری ہے، چل نہیں سکتے. اللہ ان کو شفا دے وے، اور امت میں جتنے بھی ایسے بچے ہوئے تمام ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. سنیچر کے دن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. میرے استاذ قاری احمد اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا. ڈابھیل میں تقریباً 51 سال انہوں نے قرات پڑھائی، 51 سال ایک جگہ رہ کر کے پڑھانا. پوری دنیا کے اندر ان کے پاس پڑھے ہوئے قاری لوگ موجود ہیں. گزشتہ ہفتے بیماری کے دنوں میں میں ملنے گیا تو 1.25 گھنٹہ میرے ساتھ ایسی بات کی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اب جلدی چلے جائیں گے. نورانی مکاتب کے لیے اور مکتب کے کام کے لیے حوصلہ افزائی، محبت، دعائیں، اور اندازہ نہیں تھا. اور سنیچر کی صبح میں دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی خدمت کا آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو والا سیلہ اللہ ان کو عطا فرمائے. کم از کم 3 بار قل ہو اللہ، 3 بار درود پڑھ لو، ان کے لیے ایصال ثواب کر لو، پھر دعا کریں گے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاتاً تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی بال بال مغفرت فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ رجب شعبان میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما آنے والے رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جو جس الجھن میں ہے اس کو نجات عطا فرما ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجئے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے اللہ حضرت الاستاد المقری قاری احمد اللہ صاحب کی بال بال مغفرت فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما پوری زندگی ہے اللہ آپ کے اس بندے نے قرآن کی خدمت کی ہے اے اللہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ والی جماعت میں ان کو جگہ عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی موت تک قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین